پہلے ہم سلیم کی دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين
اللهم فقهنا في الدين
اللهم
اللهم
حاسبني
حاسبني
حسابا يسيرا
حسابا
اللهم
اللهم
إنك عفو
إنك عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعفو عني
فاعفو عني
اللهم
اللهم
إنك عفو
إنك عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعف عني
فاعف عني
اللهم
اللهم
يا مقلب القلوب
يا مقلب القلوب
ثبت قلبي
ثبت قلبي
على دينك
على دينك
اللهم مصرف القلوب
مصرف القلوب
صرف قلوبنا
صرف قلوبنا
على طاعتك
على طاعتك
اللهم
اللهم
إني أسألك الهدى
إني أسألك الهدى
والتقى والعفاف والغنى اللهم
اللهم
آت نفسي
آت نفسي
تقواها
تقواها
وزكها
وزكها
أنت
أنت
خير من زكاها
خير من زكاها
أنت وليها
أنت وليها
ومولاها
ومولاها
اللهم
اللهم
إني أسألك
إني أسألك
علما نافعا
علما نافعا
ورزقا طيبا
ورزقا طيبا
وعملا متقبلا
وعملا متقبلا
اللهم انفعني
اللهم انفعني
بما علمتني وعلمني
وعلمني
ما ينفعني
ما ينفعني
وزدني علما
وزدني علما
اللهم اغفر لي ذنبي
اللهم اغفر لي ذنبي
ووسع لي في داري
ووسع لي
وبارك لي في رزقي
وبارك لي
اللهم اكفنا
اللهم اكفنا
بحلالك
بحلالك
عن حرامك
عن حرامك
وأعننا
وأعننا
بفضلك
بفضلك
عمن سواك
عمن سواك
اللهم
اللهم
إني أعوذ بك
إني أعوذ بك
من منكرات الأخلاق
من منكرات الأخلاق
من منكرات الأخلاق
من منكرات الأخلاق
والأعمال
والأعمال
والأهواء
والأهواء
اللهم
اللهم
قنعني بما رزقتني
قنعني بما رزقتني
قنعني بما رزقتني
قنعني بما رزقتني
وبارك لي فيه
وبارك لي فيه
واخلف علي كل غائبة
كل غائبة
كل غائبة لي بخير
كل غائبة لي بخير
اللهم
اللهم
إنك
إنك
عفو
عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعف عنا
فاعف عنا
اللهم إنك عفو
اللهم إنك عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعف عنا
فاعف عنا
اللهم إنك عفو
اللهم إنك عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعف عنا
فاعف عنا
اللهم إنك عفو
اللهم إنك عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعف عنا
فاعف عنا
آپ کے بغیر پڑھے ہم بغیر پڑھتے ہم کو یاد کرنی ہے نا یہ دعا
یہ والی دعا جو ہے نا یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ٹھیک ہے اسی دعا کو ہم بار بار رپیٹ کرتے ہیں ابھی آپ میرے پیچھے پڑھیں گے لیکن پھر آپ لوگ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ اس طرح ہم یاد کر لیں گے یہ دعا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللهم
اللهم
إنك عفو
إنك عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعف عنا
فاعف عنا
اللهم
اللهم
إنك عفو
إنك عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعف عنا
فاعف عنا
اللهم إنك عفو
اللهم إنك عفو
تحب العفو
تحب العفو
فاعف عنا
فاعف عنا
اب اکٹھے مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہے اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
अब आप लोग पढ़े जरा, मैं देखूं आइए कि फिर पढ़े.
फेसबुक पे नहीं आ रही आवाज उनको. चले आप ये मदद दे दें.
اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيسا لگ رہا اوپنیر میں؟ चलिए, आज वो रात का वक्त है तो हम कमरों में हों तो फिर तो रात उस तरह नहीं पता चलती ना, तो बाहर बैठ के देखते हैं शायद हमें कहीं से लैलतुल कदर मिल जाए. अल्हम्दुलिल्लाह. आज हम इंशाल्लाह एक सीरीज शुरू करेंगे. कागज़ कलम किस किस के पास है? माशाल्लाह, बाकियों की का तो हाफसा भी अच्छा होगा. है ठीक है, मैं शुरू करती हूँ. बस चूँकि हमारे साथ बाहर से भी साथी सुन रहे होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी भी रिकॉर्डिंग साइलेंट हो और उसमें कोई बैकग्राउंड नॉइस ना हो तो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है. तो कोशिश कर लें सब सेलफोन बंद कर लें. इस एरिया में अब किचन में कोई नहीं आ जा सकता क्योंकि तवज्जो भी जाती है. और दुआ करें कि बाहर रोड से गाड़ियाँ भी ना गुजरें. आगे पीछे बस इस वक्त कोई नहीं होती है, आज लग रही हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हुए. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु. फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली. रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ کے سامنے سورۃ روم کی آیت 15 رکھی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل صالح کیے, فَهُمْ پس بے شک وہ فی میں رَوْضَةٍ جنتوں یا باغوں کے, یُحْبَرُونَ آرائش کروائے جائیں گے یا جن کا بناؤ کیا جائے گا. مراد یہ ہے کہ ان کی وہاں بہت عزت افزائی ہوگی. صرف اس ایک آیت میں نہیں بلکہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں ان الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات کی بات ہوتی ہے. میرا حال ہے بہت ساری آیات تو آپ سب میں سے ہر ایک کو ہی یاد ہوں گی، مثلاً والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ایک مومن، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا دوسری طرح کہہ لیجئے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہم آمنو میں داخل ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمارے دل سے اٹھے، یعنی ہمارا دل اس بات کی تصدیق کرے، ویریفیکیشن ہے، زبان اس کا اقرار کرے اور عمل ہمارا اس کی گواہی دے. تین چیزیں مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے. تھوڑا سا دہرا لیجئے، کیا پتہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو اور ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے یا ایمان کے کیا تقاضے ہیں، تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایمان کلمہ پڑھنے کا نام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف بتائی اس میں تین چیزیں آتی ہیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. دل سے تصدیق کیا ہوتی ہے؟ کہ جب بھی کوئی یہ جملے بولے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ اس کے دل کی پکار ہو. یہ نہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا یا کوئی اور دنیاوی فائدہ لینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. یہ کلمہ نہیں ہوتا. جس میں آپ کا دل اللہ کی محبت میں ایسے چور ہو جائے کہ آپ محسوس کریں اس بات کو کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور کیا نہیں اللہ کے سوا کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے. ساری باتوں کی ایک بات، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کاٹنے والا نہیں، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں. یعنی الہ لفظ کے اندر بہت کچھ آتا ہے، لیکن ابھی ہم اس وقت ایمان سے زیادہ عمل صالح پہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ ایمان کو بھی سمجھا جائے. جو باتیں آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان کو کر کے جو کچھ اس کی فضیلتیں اور جو اس کے فضائل اور اس کی خوبیاں ملنی ہیں، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا ایمان تو ٹھیک ہو. ہمارے کلچر میں عام طور پہ اعمال پہ بڑی بات کی جاتی ہے، اور اعمال کتنا کسنا، اس عمل کی یہ فضیلت، اس کی یہ فائدہ، اس کا وظیفہ کر لو، اس پہ کر لو. لیکن یہ بات اس سے پہلے کی ہے کہ جب تک آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں یا آپ کے عقیدے میں کوئی کمی بیشی ہے، تو اس کو دور کیجئے، نہ کہ عمل کی بات کی جائے. یہ بالکل ایک مثال کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، مثال ہے کہ لوگ کوئی ایگریمنٹ لیتے ہیں، تو پہلے جا کر آپ ان سے پہلے کمٹمنٹ کرتے ہیں نا کہ میں ادھر جاب کروں گا. آپ کا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ وہ ہر طرح کا معاملہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ان کو کہتے ہیں نا آج میں کیا کروں کیا نہ کروں. اور ایک بندے نے جا کے کہا ہی نہیں کہ مجھے جاب دو، اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو کیا وہ گھر بیٹھ کے وہ سارے کام کر لے تو کوئی اس کو پیسے دے دے گا؟ کہیں گے ہم نے آپ کو کب رکھا ہے، نہیں کہا نا. بالکل اسی طرح آمنو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا کہ اللہ میں اس ایمان کے دفتر میں داخلہ لیتی ہوں. جیسے کوئی گھر بیٹھ کے پیپر دیتا رہے اور کسی اسکول یا کالج میں داخلہ نہ لے، تو کینٹ پہ یونیورسٹی اس کو کوئی ڈگری دے دے گی؟ نہیں دے گی نا. تو بس چھوٹی سی بات ہے کہ آمنو کہہ کر انسان اپنا اکاؤنٹ کھلواتا ہے، اپنا رجسٹریشن کرواتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے. اب یہ بات ہو گئی تو اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. آپ اپنے دل سے کہیں کہ واقعی لا الہ الا اللہ، پھر آپ کا دل گواہی دے. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں شہادہ دینا، اس کو ہم کہتے ہیں فلاں آج مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ آپ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، میں بھی اسی میں ہی ہوں، تو ہم سنتے ہیں نا آج مسجد میں فلاں مسلمان ہوا. کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں کو مسلمان کیا. نہیں، یہ اس دن نہیں مسلمان ہوا، اس دن اس نے آ کے ڈکلریشن آف فیتھ دی، اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. وہ مسلمان پہلے سے ہو گیا تھا. کب؟ جب اس کے دل نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ. لیکن صرف دل سے کہنا اور منہ سے نہ کہنا یہ بھی کافی نہیں ہے، ورنہ تو بہت سارے کافر مسلمان تھے، جس میں ابو جہل بھی مسلمان تھا، اس کو پتا تھا اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن تعصب اور حسد اور تکبر کی وجہ سے نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری چیز کیا ہے؟ زبان سے اقرار۔ یہ آپ اور میں دن رات میں بیسیوں بار کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، بہت پیارا کلم ہے، بے سوچے سمجھے پڑھیں، بغیر حساب کے پڑھیں، بغیر گنے پڑھیں۔ ایک چھوٹی سی پرچی قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کی لکھی ہوئی آئے گی اور کسی ایک انسان کے سارے گناہوں کے پرڑے کو ہلکا کر کے اس کو بھاری کر دیا جائے گا۔ اتنا وزن ہے لا الہ الا اللہ میں۔ اس پہ میں نے، ہم نے چند دن پہلے ایک لیکچر آپ کو بھیجا تھا شروط لا الہ، میرے حالے کل کے سیشن میں گیا ہے، تو اس میں بھی میں نے تھوڑی سی کلمے کی بات کی تھی، لیکن یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ تو جب زبان سے آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو دل کو چیک کریں کہ دل میں بھی یہ جذبے ہیں، تو انشاءاللہ بات ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل بالجوارح۔ مثلاً کلمہ پڑھا زبان سے، دل نے اس کی گواہی بھی دی، اب میرے آپ کے جسم کا ہر انگ، ہر عضو اس کی دلیل بھی دے۔ مثلاً آنکھیں وہ دیکھیں جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، کان وہ سنیں جس کے سننے کا اللہ نے حکم دیا، زبان پہ وہ لفظ ہیں جس سے بولنے کا اللہ نے حکم دیا، دل دماغ میں وہ سوچے ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اگر آپ یہاں جو بات کہہ رہی ہیں اس کو غور سے سنیے گا کہ یہ ایمان لانے کے اندر شامل ہے کہ نہیں، شامل ہے نا۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کر سو جائے، نماز کا وقت آیا کوئی نہیں پڑھی، رمضان کے روزے آئے، مرضی ہوئی رکھے، نہیں رکھے تو نہیں رکھے، سال گزر گیا، مال پہ زکوٰۃ نہیں دی، کبھی دی، دل کیا نہ کیا، اپنی مرضی سے اٹھ کے چار کام کر لیے اور چار نہ کیے، تو کیا کہیں گے؟ اس نے دل سے تو تصدیق کی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے، پر اس کا عمل گواہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا لازمی ہے۔ جیسے کسی اسکول یا کسی کورس میں داخلہ لینے کے بعد اس کورس کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے، اس ادارے کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ تو اب ہم کرتے ہیں بات عمل صالح پہ۔ یاد رکھیے کہ انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کہہ لیجئے کہ رات کے بعد دن اور دن کا رات۔ اگر ایمان ہے خالی، عمل کوئی نہیں ہے، تو یہ تو منافقت ہو گئی، اور اگر خالی عمل ہی عمل ہے تو ایمان کوئی نہیں، تو قبولیت کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کفار بہت نیک کام کرتے ہیں، غیر مسلموں کے دیکھو چیریٹی ورک کتنے ہیں، کیا اللہ ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی ایک سوال سوجھا تھا ایک موقع پہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفار میں سے ایک بہت سخی شخص تھا، اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اس کو اس کی نیکیاں فائدہ دیں گی؟ اتنا سخی تھا کہ ہمارے کلچر میں بھی اس کا نام مشہور ہے، خاتم تائی، حاتم تائی، نام سنا ہوگا۔ کہتے ہیں ہر وقت اس کے گھر میں دیگ چولہے پہ رہتی تھی، کھانے پکا پکا کے بانٹتا تھا، لیکن کفر تھا۔ تو حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا اللہ کے نبی کیا اس کو اس کی نیکیاں فائدہ دیں گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ کیسے، اس نے تو ایک بار بھی نہیں اللہ کو کہا کہ رب اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس کو کیسے دے؟ کیونکہ اس نے ایمان کے دفتر میں داخلہ ہی نہیں دیا۔ اب اس کا نام لے کر میں آپ کو یہ حدیث تو سنا سکتی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے سنا دی، آج کے دور میں آپ کسی بندے کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، بات سمجھ گئے؟ آج کوئی نان مسلم ہے، دیکھنے میں آپ کو نان مسلم لگتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو، ہم کو جا کے کسی کے پاس تھوڑی بیٹھے ہیں۔ تو جو لوگ آج موجود ہیں کفار یا غیر مسلم ہونے کی صورت میں اور آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام تھا کہ کسی کا ایمان صحیح ہے نہیں ہے یا کوئی ہے۔ لیکن ایک جنرل رول یہ ہے کہ کفر کی حالت میں عمل صالح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان تو لے آئے الحمدللہ، میرے گمان کے مطابق آپ سب میں سے کوئی ایک بھی سسٹر ایسی نہیں ہے کہ جنہوں نے کسی دوسرے دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا، کیا یہ بات درست ہے؟ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ ہم سب جس کو اپنے طور پہ کہتے ہیں جدی پشتی مسلمان ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور ہم میں سے سارے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو باپ دادا کے وقت سے مسلمان ہیں۔ چونکہ ہمیں اسلام قبول کرنے کا وہ پروسیس نہیں گزرنا پڑا، تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے اب ہم تھوڑی سی بات اگر اس پہ کریں کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد ہمیں اعمال بھی کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ عالیشان باغوں میں بڑے خوش و خرم رہیں گے، یعنی اللہ ان کو جنت دے گا. تو پھر جب ایک بندے کے جنت میں جانے کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا اعمال کریں، کس کو کہتے ہیں عمل صالح؟ اس میں بھی دو تین جملے سن کے پھر چلیے آگے. آپ کو مجھے کیسے پتہ چلے کہ کوئی عمل صالح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے انگلش میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رائٹیس ڈیڈس اور ایک ہوتا ہے گڈ ڈیڈ. گڈ ڈیڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی اچھا کام سوچ کے اپنے طور پہ کرنے لگ جائے. رائٹیس ڈیڈ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کہا. تو ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے یہ لازمی ہے، کوئی عمل کریں تو اس کے لیے اللہ یا اس کے رسول کی دلیل موجود ہو. آج آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال رکھوں گی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے. کچھ عمل ایسے ہیں جن کا ثواب ساری رات کے قیام سے بہتر ہے، یعنی اگر آپ وہ عمل کر لیں نا، چھوٹا سا عمل ہے، ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ، عمل بہت چھوٹا ہے لیکن ساری رات جاگنے کا اجر ملتا ہے. اور کچھ عمل ایسا ہے کہ ہمیشہ روزہ سے رہنے کا اجر ہے. ہم میں سے کون ہے جو ساری رات جاگے اور ہمیشہ ہی جاگے؟ چلے سال کی 10 راتیں ہم میں سے 5 تو ہم جاگ ہی لیں، باقی سارا سال تو نہیں جاگتے نا. اور جاگنا چاہیں کچھ حصہ اس کا تو اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. تو یہ اس لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے آج کے دور میں، جس کو آپ کہتے ہیں شارٹ کٹ، کم وقت بالا نشین. اور ایک جملہ آج بھی بڑا مشہور ہے، انسٹنٹ کوئک سیٹ، منٹوں میں تیار. ہے تو دنیا میں بھی آج دیکھیے مصروفیت اتنی اور لوگ اتنا زیادہ وقت کی کمی کا ذکر کرتے ہیں، تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی اختیار ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی نے کچھ ایسے عمل بتائے تو ہمیں ضرور کرنے چاہیے. آج کے دور میں کوئی قرآن پاک کا شارٹ کٹ نہیں بنا سکتا، کوئی نماز کا شارٹ کٹ نہیں بنا سکتا کہ چلو جی عشاء کی نماز اتنی لمبی اس کو چھوٹا کر دیں، 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ لیں، چلے عصر کی 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ لیں، ایسا نہیں کر سکتے. دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہو گیا. تو لہٰذا آج کے دور میں ایسی احادیث کو عام کرنا میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو نیکیاں کرنے کی رغبت دلانا ہے کہ جو ابھی تک پورے دل سے زیادہ بڑے عمل نہیں کر سکے. تو بات سمجھ گئے نا؟ آپ دیکھیے کہ آپ ایک میل چل سکتے ہیں کیونکہ آپ کا سٹیمنا بن گیا ہے، لیکن جو کبھی چلا ہی نہیں، ایک میل چھوڑ دیجئے وہ ایک فرلانگ نہیں چلے گا. تو یہ جو بک ہم ریکارڈ کرنے والے ہیں یا اس ٹاپک پہ بات جس سوچ سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چلو چھوٹے چھوٹے قدم تو لو. تو آج سے جو چیزیں ہم سننے والے ہیں اس کو پہلے تو ہم نے اپنے اوپر، پھر اپنے بچے، پھر اپنے وہ مطلب گھر والے جو ابھی تک اس طرح سے نیکی کی کوشش نہیں کرتے، ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ دیکھو یہ نہیں تو یہ تو کر لو. اور آپ دیکھیں کتنا مہربان ہے ہمارا رب، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. کوئی کتنا جاگے، ساری رات جاگے، کوئی سارا دن روزہ رکھے، وہ ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے کہ آپ کے تھوڑے عمل پہ زیادہ فائدہ دیتا ہے. مثال میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب کا حقدار ہے، اور میرا یعنی اللہ کے جو وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ مالک نے کہا کہ وہ اللہ کے سامنے قیام کرنے والے کی طرح ہے جو نہ وقفہ کرتا ہے اور نہ تھکتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح جو روزہ نہیں چھوڑتا. اب یہ ایک حدیث ہے، بیوہ عورت کی دیکھ بھال کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ کے اس وقت بھی ہے اور آپ اپنے گھر کے 8-10 لوگوں کی ذمہ داریاں جو پوری کرتے ہیں، تو اگر ایک صاحب حیثیت شخص ہے تو کسی بیوہ عورت اور اس کے 2-4 بچوں کی دیکھ بھال کر لے تو کوئی مشکل عمل تو نہیں ہے، لیکن اجر کتنا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح. اب دیکھیں اللہ کے راستے میں اگر آپ لٹرلی جہاد کو قتال کی سینس میں لیں تو میدان جنگ میں جانا، تیروں تلواروں میں رہنا، ہو سکتا ہے مر بھی جائیں، ہو سکتا ہے واپس آ جائیں، جان جوکھوں کا کام ہے، دین اسلام کی سب سے بلند وہ چوٹی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سامنے رکھیں تو واقعی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین آسانیوں کا دین ہے. تو ایک کتاب بہت ہی خوبصورت میرے سامنے ہے اس وقت، اگر اللہ نے چاہا کبھی آپ لوگوں تک بھی پہنچے گی، جو لوگ نیٹ سے سنیں گے ان کو انشاءاللہ بعد میں اس کا پی ڈی ایف بھیجا جائے گا، آپ لوگ دیکھے گا. تو اس کتاب کا نام ہے چھوٹے اعمال بڑا ثواب. اور اس کے اندر جو رائٹر ہیں اس کے رائٹر، اصل میں یہ عربی بک تھی اور اس کو پھر چینج کیا اردو میں ترجمے کے ساتھ، اور اس بک کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس کی ایک ایک حدیث آج کے دور میں ڈبل چیکڈ ہے۔ ڈبل چیکڈ سمجھتے ہیں، یعنی بعض دفعہ وقت گزرنے کے ساتھ حدیثوں میں کچھ ایسی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہوتی، تو ناصر الدین البانی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں کریں، انہوں نے اس دور میں بہت ساری حدیثوں پہ کام کیا۔ تو اس کتاب، آپ کو جتنی حدیثیں بتاؤں گی انشاءاللہ، یہ ساری کی ساری اللہ کے حکم سے احسن درجے کی ہیں، اس میں ضعف نہیں ہے، غریب حدیث نہیں ہے، یعنی آپ پورے یقین سے وہ عمل کر سکتے ہیں، اور سارے اعمال کی انشاءاللہ آپ کو دلیل بھی بتاؤں گی۔ تو پہلے یہ بتائیے کہ کیا اس ٹاپک کی ضرورت ہے سننے کی؟ مزہ آ رہا ہے سننے میں؟ انشاءاللہ۔ اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ زبانی بھی یاد کر لیں کہ صرف وہ ہیڈنگ یاد کر لیں، حدیث نہیں بھی یاد رکھتے تو آج جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کے 10-12 ایسی چیزیں ہو چکی ہوں گی کہ جس کے کرنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کے قیام اور سارے دن کے روزے کے برابر دیے۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کر لیں تو اگلے دن روزہ ہی نہ رکھیں، کل روزہ ہی نہیں بیویوں نے رکھا کیا سوچ کے کہ جی وہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے جس کو توفیق دینی ہوتی ہے نا، وہ پھر یہ کر کے اور بھی نیکیاں کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بس بات سمجھ آتی ہے جب آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ شروع میں یہ کام شارٹ کٹ سمجھ کے کریں گے۔ بس آپ کے بچوں کو آپ لیتے ہیں، ینگ بچے ہیں، ان کا بھی رجحان نہیں ہے نیکی کی طرف، یا اس طرح آپ ان کو اس عمل کی دعوت دیں، آپ دیکھیے گا پہلے وہ یہ عمل شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ ان کا دل اتنا کھبے گا نیکی میں اور شیطان ان سے اتنا دور ہونے لگے گا کہ اس کے بعد پھر ان کا دل کرے گا کہ اب ہم دوسرے بھی کام کریں۔ نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے، جیسے خاندان ہوتا ہے نا، ہمارے خاندان ہے نا، اسی طرح نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ آپ ایک بچی کسی کی بیاہ کے لاتے ہیں تو پورے خاندان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہو جاتی، بس ایسے ہی ہے۔ ایک نیکی کو آپ پکڑ لیں، اگلی نیکیاں انشاءاللہ خود بخود آ جائیں گی۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے ایک ایک چیز پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ پہلا عمل جو ہماری آج کی اس نشست کا، وہ کیا ہے کہ جس کے کرنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو، کہ میں حدیث پڑھوں گی تو پھر آپ خود بھی اس میں سے اس بات کو یاد رکھ سکیں گے، اور وہ کیا ہے؟ فجر اور عشاء، بلکہ عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ اب دیکھیے عشاء پڑھنی تو ہوتی ہے نا، سب پہ فرض ہے، مجھ پہ بھی فرض ہے، آپ پہ بھی فرض ہے، مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، بس کرنا کیا ہے کہ اس کو جماعت سے پڑھ لیجئے۔ مردوں کے لیے تو کتنا آسان ہے، ادھر آسان ہی ادھر گئے مسجد میں پڑھ گئے، آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے۔ لیکن اب عورتیں ہیں، آپ گھر میں ہیں، دیکھیے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں بیٹھنے سے پہلے جو ساتھی ادھر نہیں ہیں ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے نا ابھی، اور تراوی بھی پڑھی ہے۔ ہمیں کس نے پڑھائی ہے؟ آپ ہی میں سے ایک کسی کے بچے نے پڑھائی ہے نا۔ جب ایک بچہ ماشاءاللہ قرآن ٹھیک پڑھتا ہے، طہارت کا خیال رکھتا ہے، قرآن اس کا ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی بچہ ہے جس کو آپ نے ماشاءاللہ قرآن سے جوڑا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ جماعت کر لیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں بچہ کوئی نہیں، اب کیا کریں؟ تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں اپنے میاں کو کیا کہتی ہوں، مسجد میں جانے سے پہلے مجھے پڑھا جائے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس میں بھی بڑی سہولت رکھی ہے، امام کی نیت کچھ اور، تو پیچھے نماز پڑھنے لے کی کوئی اور نیت بھی ہو نا تو ہو جاتا ہے۔ تو اکثر میں اپنے ہسبینڈ سے کیا کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے سنتیں تو گھر میں ہی پڑھنی ہے نا، جب آپ سنتیں پڑھیں تو میں آپ کے پیچھے فرضوں کی نیت سے کھڑی ہو جاؤں گی۔ وہ دو سنت پڑھیں گے فجر کی تو میری وہ دو فرض ہو جائیں گے، وہ جائیں گے مسجد میں جا کر اپنے فرض پڑھ لیں گے، میں اپنی سنتیں پڑھ لوں گی۔ نہیں سمجھ آیا؟ بلکہ یہاں تک بھی آپ کو پتہ سہولت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، مسجد میں جماعت ہوئی، نماز ختم ہو گئی، اتنے میں ایک اور شخص آیا بیچارہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اب وہ اکیلا تھا، آپ نے وہ ساتھی جو نماز پڑھ چکے تھے ان سے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے اس بھائی کے ساتھ صدقہ کرے؟ اب لوگ بڑے حیران کہ صدقہ کیسے کرتے ہیں بھائی اس کے ساتھ، یہ کوئی ہمیں مانگنے والا تو نہیں لگ رہا۔ کہا کہ تم اپنی نماز پڑھ چکے ہو لیکن اب تمہارے اس بھائی کو جماعت سے پڑھنی ہے، تو تم میں سے کوئی اس کے ساتھ مل جائے، دوبارہ پڑھ لے، تمہاری نفل ہو جائے گی، اس کی فرض ہو جائے گی۔ کتنے تیار ہو گئے ہوں گے؟ دیکھیے ہمارے دین کی اگر آپ روح سمجھیں تو آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا دین آسانیوں سے بھرا ہوا ہے، ہم نے اپنے کندھوں پہ بہت کچھ لادا ہوا ہے، تو لہٰذا نماز عشاء اور فجر باجماعت ادا کیجیے اور بیچ میں سوئے رہیں، پوری رات آپ نہ جاگیں. حدیث سن لیجئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اور یہ کون تھے حضرت عثمان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کو دیتا رہتا. اتنی موزن نورین کہلائے، دو نوروں والے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے دو نور، دو بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی تھیں. تو اتنے پیارے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے. یعنی اب آپ نے، میں نے عشاء پڑھ لی ہے نا، تو آدھی رات تک قیام ہمارا لکھا گیا. اور جس نے عشاء کے ساتھ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، وہ ایسے ہی ہے جس نے، جیسے اس نے ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کیا. مجھے سچ بتائیے کتنا کو مشکل ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ نماز کے صرف فرض ہم نے اصل میں الحمدللہ نمازوں کو بہت بوجھل بنا لیا. جیسے کئی ساتھیوں نے مجھ سے اس پورے مہینے میں پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عشاء کی اصل رکعتیں کتنی ہیں، کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ 4 فرض ہے، کیونکہ آپ لوگ مختلف مساجد میں جب جاتے ہیں نا، تو ہمارے پاکستانی کلچر میں تو ایک ہی روٹین سے پڑھی جاتی ہے نا، 4 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2، 17 رکعت پوری کرتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے. اب ہم کئی مسجدوں میں اس سال گئے، عرب مسجدیں ہوتی ہیں، جائیں گے اللہ اکبر 4 فرض پڑھاتے ہیں. اب ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ ہمیں سنتیں پڑھنے کا ٹائم دیں گے، لیکن وہ ود ان 1 or 2 منٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر تراویح شروع کرتے ہیں. اب وہ 8 تراویاں بھی پڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت شفا کے پڑھا کے وتر میں، اور اس کو وتر کر کے تو وہ ہمیں فارغ کر کے گھر بھیج دیتا ہے. اب کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا، انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، نہیں پڑھی. تو دیکھیے یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے. اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہ رہی کہ کیونکہ ہم اس وقت وہ نماز کی یا فقہ کی باتیں نہیں کر رہے، سیدھی سی بات سمجھ لیں، نمازیں بس دو ہی ہیں، یا فرض یا سنت، یا فرض یا نفل. فرض وہ ہے جو فرض ہے، اللہ نے فرض کی، نہیں پڑھیں گے جواب دے ہیں، اسلام سے نکلنے کا خطرہ، اگر جانتے بوجھتے اس کا انکار کیا تو کفر بھی ہے، یہ ہے فرض. اس کے علاوہ آپ ان کو سنتیں کہیں، آپ ان کو نوافل کہیں، آپ ان کو وتر کہیں، آپ اس کو رات کی تہجد کہیں، یہ سب سنتیں ہیں. بس وہ سنتیں جو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی تھی، وہ اس میں بھی آنے لگی ہیں. اس کو ضرور پڑھیں، پڑھنی چاہیے، ثواب بہت ہے، اجر بھی بہت ہے. لیکن فرض نہ پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، سنت نہیں پڑھیں گے گناہگار نہیں ہوں گے لیکن اجر سے محروم ہوں گے. ہاں انکار نہیں کرنا، انکار کریں گے تو پھر دین میں خلل ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب رات کی نماز کا اور فجر کا دیکھا. اب آپ پریکٹیکلی مجھ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں، آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں ہر جگہ ڈفرینٹ لوگ ہوں گے، کوئی ایسی سسٹر ہیں کہ جن کے گھر کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں، پھر میں ان کو بھی طریقہ بتاؤں. مرد بھی نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب ایک دوسرا ایشو ہے، وہ بھی سالو کر لیتے ہیں. ہیں مرد ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بیٹے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، یا شوہر ہیں تو بیٹے نہیں، بیٹے ہیں تو شوہر نہیں، پاسیبل ہے نا. اب وہ نہیں پڑھتے، مثال ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو یہ کتنا خوبصورت موقع بن گیا آپ نے ان سے پیار محبت سے بات کرنی ہے. اور جس دن بڑے لاڈ میں ہو آپ کے ساتھ، ماما آپ کو عید پہ کیا گفٹ لینا ہے، ماما آپ کو اس رمضان کا کیا تحفہ دوں، تو ماما اس وقت ایک ہی بات کہہ دے، بیٹا اگر تو نے ماما کو کوئی گفٹ دینا ہے نا، تو مجھے روز رات عشاء کے 4 فرض اور فجر کے 4 فرض جماعت سے پڑھا دیا کر. دیکھیے آپ کو تو بڑی حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ بھی کوئی گفٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور ایک شخص جو شادی کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے پوچھا حق مہر میں دینے کو کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا جاؤ گھر میں سے ڈھونڈ کے لاؤ. گئے واپس آئے، کچھ بھی نہیں. کہا لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی نہیں ملی؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا پھر ظاہر ہے حق مہر کے بغیر نکاح تو نہیں ہوتا. مایوس ہو کے جانے لگے. جب چلے گئے تو واپس اللہ کے نبی نے پیچھے سے بلایا، ما زما کا من القرآن، اے صحابی تجھے قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا فلاں 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 یاد ہے. کہا بس ٹھیک ہے، بلاؤ اس کی، جس کی بیٹی ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، اس عورت سے پوچھو کیا تجھے اس مرد کے ساتھ ان صورتوں کے بدلے میں نکاح قبول ہے؟ اب اس کی علماء نے بڑی تفسیریں کی کہ وہ مرد اس کو اتنی صورتیں سکھائے گا اور سکھانے کی جو اجرت تھی وہ حق مہر ہے. کسی نے کہا نہیں, پیسوں کی صورت میں جیسے یا سونے چاندی کی صورت میں حق مہر ادا ہوتا ہے, تو یہ صورتوں کا ایک تحفہ دے دیا. کچھ بھی ہوا, وہ عورت بھی اللہ کی بندی تھی, اس نے کہا مجھے منظور ہے, تو آپ نے وہ صورتوں کے عوض اس کا نکاح کرا دیا. تو کیا آج اس سال آپ اپنے بچوں سے عید کا گفٹ یہ فرض نہیں لے سکتی؟ کتنا مشکل ہے. کتنے سال سے آپ نے پالا, کتنا دودھ پلایا, کتنی روٹیاں پکائیں, کتنا ان کی گندگی صاف کی, بیٹا اس سال عید کا تحفہ یہ دے دو, بس چار فرض مجھے پڑھا. اور اس تو یہ نہ کہ تم پڑھو, دیکھیں جملہ بدلے. ہم اپنے جملوں کو اگر تھوڑا سا کنڈینس کر لیں یا کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا فلٹر کر لیں نا, تو باقی ہمارے بچے ضرور ہماری سنیں. ایک ہے اٹھو نماز پڑھو, نہیں پڑھتے کافر ہو جاؤ گے, منافق ہو جاؤ گے, جہنمی ہو جاؤ گے, آگ میں جاؤ گے. اچھا اب یہ جملے سنتے سنتے بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تک تو ہوئے کوئی نہیں, اماں کہتی رہتی ہیں. اچھا سیم چیز ہے بیوی ہوتے کے ناطے بھی آزمائیں. دیکھیے اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑی خوبی دی ہے جو ہم میں سے اکثر عورتوں کو نہیں پتا. اللہ نے عورت کے اندر ایک کشش رکھی ہے, ہر روپ میں ہی ہے, بیوی ہونے کے ناطے بھی ہے تو ماں اور بہن بھی ہے. عورت میں منوانے کی بڑی خوبی ہے. دیکھیں مانیں گے آپ بھی نہیں تو میں نہیں پوچھتی, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ کے گھر کے مرد آپ کی بہت مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے عورت نہیں مانتی, یہ بات مانتے ہیں. حضرت عمر جو کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے, بہن کے قابو میں آگے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس منوائیے پیار سے, جذبوں سے, محبت سے. باپ ہے نا نماز نہیں پڑھتے, ابا ابا عیدی چاہیے, کیا چاہیے میری بچی, بس مجھے رات کو چار فرض مل کے جماعت سے پڑھا دیا کرو, پھر دیکھیے ابا روتے ہیں کہ نہیں روتے. یہ نہ کہ ابا اس بہانے آپ کی بھی ہو جائے گی, پھر آپ بھی کفر سے بچ جائیں گے, آپ بھی جہنمی ہونے سے بچ جائیں گے. بس احسان اپنے اوپر چڑھائیں کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں. وہ کہیں گے مجھے نہیں آتی صورتیں لمبی, تو کل والا کس لیے, وہ ہم جیسوں کے لیے, کل والا والی صورت پڑھا دو. تو گھروں میں ماحول خوبصورت بنائیں, ایسا ماحول ہو کہ دل چاہے کہ گھر بھاگیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی ہے بہت بڑی, آپ کے ازواج بھی کہتی ہیں, آپ کے صحاب بھی کہتے ہیں, بلا وجہ باہر جاتے ہی نہیں تھے, مسجد سے گھر, گھر سے مسجد. اور آج بھی الحمدللہ میں ایسے مردوں کو جانتی ہوں کہ جن کا دل ڈوریوں سے بندھا ہوا ہے وہ سیدھے گھر آتے ہیں. ان کو ڈھونڈنا ہے تو دو میں سے ایک جگہ پہ دیکھ لو, جا کے یا گھر میں تو یا مسجد میں. اور ایسی بیویوں کو پتہ ہوتا ہے اس وقت مرد کدھر ہے, 100% کہہ سکتی ہوں مسجد میں ہوں گے, اس وقت وہ وضو کر رہے ہوں گے, اس وقت وہ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے, اس وقت وہ راستے میں ہوں گے, کیونکہ ان کو نمازوں کے ٹائم پتہ ہے. اور 99% آپ کا یہ جو گیس ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ چیز اب آپ نے دیکھی ہے, تو آپ دیکھیے کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل. پاسبل ہے نا. پہلی صورت گھر میں مرد کوئی نہیں تھا, مرد تھے تو وہ پڑھائیں گے. دوسری صورت مرد ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں, تو آپ نے اس طرح اپنے مردوں کو مائل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور شادی کا اینیورسری کا تحفہ لے لیں, کچھ بھی کر کے کسی طرح بس ڈال دیں. وہ مرد کہتے ہیں نا تم نے مجھے آخر باتوں میں لگائی لیا, تو وہ نمازی ہونے کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے آخر میں تیرے آگے ہار ہی گیا, ٹھیک ہے. اب ایک ورسٹ صورت ہے, کوئی بھی نہیں ہے مرد, نہ بچہ ہے نہ ماں باپ ہے, کوئی مرد ہے ہی نہیں یا قریب نہیں ہے, وٹ ایور, کبھی عورتیں کے لیے. اب کیا کریں؟ اب یہ ایک استثناء ہے نا. استثناء کس کو کہتے ہیں؟ اسپیشل کنڈیشن ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا اکیلا ہو, لیکن ہو سکتا ہے. اب آپ ایک گھر میں ہیں, ماں بیٹی, ساس بہو ہیں, نندے ہیں, کوئی بھی ہے, اب کیا کریں؟ اب آپ نے تو جماعت کی نماز کا اجر لینا نا, کیونکہ آپ نے ساری رات عبادت کوئی نہیں کرنی. اچھا آپ کہیں گے آج ہم آئے تھے کہ یہ ہمیں رات کو جاگنے کے طریقے بتائیں گے, انہوں نے آتے ہی آپ کو رات میں سونے کے طریقے بتا دیے. یہ دین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے کی مثال ام موسیٰ جیسی ہے, اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتا ہے اور پیسے بھی لیتا ہے. یقین کرے سچے دل سے دین کو اپنا لیں, آپ کی زندگی میں ایسے ہی ہوگا. دوسرے لوگ محنت کر کے تھک رہے ہیں, آپ تھوڑا سا کام کر کے اللہ سے زیادہ اجر لے لیتے ہیں. اب کیا کریں؟ چلے آخری صورت. اب دو بہنیں ہیں نا آپ ہیں, عورت دیکھیں آگے بڑھ کے امامت نہیں کرا سکتی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بٹ مل کے نماز پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ماں ہے, ماں نے نماز پڑھی, بیٹی نے بھی پڑھی نہیں, بیٹی نے پڑھ لی, ماں نے نہیں پڑھی, تو آپ پھر گھر کی عورتوں سے یہ بات بنا لیں کہ چلے جو ہی اذان ہوگی اس کے 15 منٹ کے بعد ہم لوگ مل کے جماعت سے نماز پڑھیں گے. تو دونوں ایک جگہ جب مل کے پڑھیں گے, برابر کھڑے ہوں گے, دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی آگے یا کوئی پیچھے نہیں ہے, تین چار عورتیں ہیں تو بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے تو اللہ کروائے گا. مجھے اپنی ایک دوست بڑی اچھی تھی, میرے مدرسے میں میری ساتھی تھی, تو اس نے اس کی بات یاد آ گئی. ہر رمضان کے شروع میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ نیتیں کرتے تھے, تو اس نے بھی نیت کی. اس نے یہ نیت کی کہ میں اس رمضان میں پوری پانچوں نمازیں, یہ صرف ایک نہیں, پانچوں نمازیں میں جماعت سے پڑھوں گی. گھر کے اس سے تھوڑی قریب مسجد بھی تھی, وہ جاتی تھی, ہم بھی جاتے تھے رات کو تراویح وغیرہ پڑھنے, لیکن اس نے چونکہ پانچوں نمازوں کی نیت کی. ایک دن ایسا ہو گیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب یہ پریشان تھی کہ میری نیت ٹوٹ جائے گی یا میں کیا, میں اکیلی کیسے پڑھوں. حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص کہیں جا رہا ہے اور اکیلا ہے, جنگل سے گزر رہا ہے, سفر ہے, اکیلا اذان دے, جماعت کی نیت سے اونچی شروع کر دے. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو ایسا کئی دفعہ کرتے دیکھا. کیوں؟ اللہ اپنی مخلوقات کو ساتھ کھڑا کر دے گا. جس نے پڑھنی ہے اور اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. خیر, اس نے جو اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ بالکل اس کو امید بھی نہیں تھی, لیکن عین اس وقت جب اس کو ضرورت تھی کسی کی, تو کوئی رات چلتی اس کی ماں کی دوست یا کوئی خاتون آئی گھر میں, تو اس نے کہا خالہ پہلے میرے ساتھ نماز پڑھو پھر جانا. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ لیتا ہے. یاد رکھیے, مجھے یہاں وہ ایک صحابی بھی یاد آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, بہت پیارے صحابی تھے ابو ذر, بہت ہی تقوا تھا ان میں, ورا اتنی زیادہ ان کے اندر اس چیز کی تھی بات کہ اگر صبح میں کھانا کھایا نا تو رات کے لیے کھانا بچانے کو ناجائز سمجھتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مدینہ میں تھے تو اتنے سخت فتوے دیتے تھے کہ لوگ ان سے ذرا سے چڑھتے تھے. اخیر اللہ کے نبی کی ایک بات سچ ثابت ہو گئی ان کے بارے میں, آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تو جیے گا بھی تنہا اور مرے گا بھی تنہا. اپنی بیوی کو لے کر جنگل میں ایک کوٹھری میں چلے گئے, اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں گزارے. اب ان کی بیوی ساتھ تھی, یہ بیمار ہو گئے, اور بیوی کو اندیشہ کیا آپ کو پتا, بیمار ہیں, کلو نفس ذائقۃ الموت, موت تو آنی ہی آنی ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو ان کا غسل, کفن, دفن کون کرے گا, میں تو اکیلی عورت ہوں, میں تو نہیں یہ کر سکتی. دیکھیے اللہ اپنے بندوں کو کیسے خراج تحسین دیتا ہے. ادھر ان کی جان کنی کا وقت ہوا, ادھر سے صحابہ کرام کا ایک قافلہ اس جنگل سے گزرا, ان کی کٹیا دیکھی, رکے, آخری حالت تھی نزا کی, ان ساتھیوں کے سامنے جان دی, ان سب نے ان کا غسل, کفن, دفن کرا کے دفنایا تو چلے گئے. بیوی نے کہا کہ یہ اللہ نے بھیجا, میں تو یہ نہیں کر سکتی تھی. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. تو اس عمل کو آج اپنے پلے سے باندھ لیں. کل آئیں گے یا اگلے دن جب آئیں گے تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں آپ کو کیا پریکٹیکلی مشکل ہوئی اور کیا آسانیاں ہوئی. آسانی تو یہ بہت ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے پڑھ لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ اگر آپ کی فیملی ہے, بچے بھی ہیں, میاں بھی ہیں, جیسے گھر میں ہوتا ہے, تو پھر سارے مل کے پڑھ لیں. اس سے پتہ فائدہ کیا ہوگا, آپ کا ذہن پرسکون ہوگا. میں نے اکثر ماؤں سے سنا ہے جن کے بچے یہ گروئنگ ایج میں, کہتی خود تو پڑھ لیں لیکن اب ان کی نماز کی فکر لگی رہتی ہے, تو نے پڑھی ہے, چل اٹھ. وہ روتا دوتا پڑھتا ہے تو دوسرا, وہ کہتی ہے یہ چار کو پڑھاتے پڑھاتے اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, وہ سارا دن سر پہ نماز ہی رہتی ہے. آپ اکٹھے پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا سب نے پڑھ لی. جیسے سارے اکٹھے کھانا کھا لیں تو کچن تھوڑی دیر تو صاف رہتا ہی ہے نا, تو کوشش کیجیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, دوسرا عمل بتاؤں. چلیے دوسرا عمل کیا ہے. اچھا, ان سب کی حدیثیں موجود ہیں, اگر آپ یہ پی ڈی ایف لیں گے تو خود بھی لکھ لیں گے, لیکن میں آپ کو ریفرنس آج بول دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی یہ چیز آ جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی اور 1055 نمبر کی صحیح درجے کی روایت ہے, یعنی ساری حدیثیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اللہ کے حکم سے سنت کے ساتھ ہے. دوسرا عمل جو قیام اور سیام, یعنی روزے اور رات کے قیام سے بہتر ہے, وہ کیا ہے, نماز ظہر سے پہلے چار رکعت نماز ادا کرنا, اس پر تہجد کا ثواب ملتا ہے. شاید آپ نے کبھی بھی یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی. حدیث سنیے تاکہ آپ کو یقین ہو کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ خود سے نہیں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. یہ روایت بھی, اس کا حوالہ بھی لکھ لیجیے اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں. یہ بحقی کی روایت ہے 1103 کی, اور صحیح الجامع روایت بک ہے جو ناصر الدین البانی کی, اس میں 882 نمبر کی ہے. اب اس سے یہ جو یہ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ یہ چار سنتیں کون سی اور کب پڑھیں گے تو کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں ایک اور بھی اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے, اور وہ کیا کہ ان چار رکعتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ بات ابو ایوب الانصاری نے اللہ کے نبی سے روایت کی کہ ظہر سے پہلے ایک سلام سے چار رکعت پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب آپ سوچ میں پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ چار سنتیں کون سی ہیں. یہ وہی چار سنتیں ہیں جو ہم ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں نا آپ, چار سنت, چار فرض, دو سنت, دو نفل. تو یہ چار سنت اب کل جب پڑھیں گے تو یہ اس کا اجر ہے, سہ تہجد کا اجر ہے, اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. کام تو پہلے ہی کرتے ہیں, آج پتہ لگ گیا کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے. آسان ہے دین کے مشکل ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی نہیں, اور اسے یہ نہیں لگتا کہ ہمارا دین مشکلوں میں ڈال کے ہم سے کوئی خوش ہوتا ہے. تو گویا کہ پھر اب آپ نے بلا وجہ سنتیں نہیں چھوڑنی. پھر بات کہوں کہ شروع میں جو بات کی کہ یا فرض ہے یا سنت, آپ یہ چار سنت نہیں پڑھیں گے نا تو گناہ گار نہیں ہوں گے, بٹ آپ کو یہ فائدہ بھی نہیں ہوگا جو بتایا گیا. ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا کام اب ہم نے کیا سیکھا کہ چار فرض سے پہلے ظہر کی چار سنتیں ادا کرنی. تیسرے عمل پہ چلتے ہیں, باجماعت نماز تراویح ادا کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ہے. ہم نے ابھی پڑھی ہے جماعت سے الحمدللہ, تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. حدیث سن لیجئے, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے, اور یہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے. حدیث کی کتاب کا نام ہے اور کتاب حدیث نمبر 1375 ہے, 1375 ہے. اور ترجمہ سن لیجئے, ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو آپ نے ہمارے ساتھ نہ کوئی قیام کیا حتیٰ کہ مہینے میں بس ایک ہفتہ باقی رہ گیا. ایسے لگ رہا ہے یہ ہماری ہی کہانی ہے کہ ایک ہفتہ ہی رہ گیا اب آلموسٹ, اللہ نے چاہا تو آپ نے ہمیں قیام کرایا حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی, 1/3 night ہو گئی. جب آخر سے چھٹی رات آئی, یعنی ابھی پیچھے سے 6 روزے رہتے تھے وہ رات آئی تو آپ نے پھر قیام نہ کرایا. جب 5th rat آئی تو ہمیں قیام کرایا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی. یعنی مختلف دنوں میں آپ نے مختلف کام کیا, بات سمجھ گئے. پہلی رات کچھ کیا, دوسری رات کچھ نہیں کیا, تیسری رات کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ہمیں بقیہ رات بھی اس کا قیام کروا دیتے, یعنی روز ہی کراتے جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں نا, اب روز ہی تراویح پڑھتے ہیں. تو صحابی نے بھی خواہش کی تو آپ نے فرمایا انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے, یہ بھی نوٹ کریں, امام کے فارغ ہونے تک ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے. اس لیے پھر علماء کہتے ہیں کہ وتر تک ساتھ رہنا چاہیے. مجبوری ہے چلے جاتے ہیں بیچ میں اٹھ کے, کوئی بات نہیں, لیکن وتر پڑھنے, جب امام صاحب فارغ ہوں تب افارغ ہوں. جب چوتھی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا, جب تیسری رات آئی تو آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں, بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کرایا, یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری فلاح ہی نہ رہ جائے. راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ فلاح کیا ہے تو انہوں نے کہا سحری. پھر بقیہ راتوں میں آپ نے ہمیں کوئی قیام نہ کرایا. اب یہ ایک طویل واقعہ ہے, اس میں آپ کو کیا پتہ چلا کہ جماعت سے جب تراویح میں نماز پڑھ لی جاتی ہے نا تو پوری رات کے قیام کا اجر ہوتا ہے. یا آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ تراویحوں کی جماعت بدعت ہے, یا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی, تو یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا تھا. تو کیا پتہ چلا پھر کہ رات کو جماعت سے تراویح جب آپ پڑھ لیتے ہیں پوری رات کا اجر ہے. یہاں ایک چھوٹی سی اصلاح کر دوں, عام لوگ سارا سال تہجد بھی نہیں پڑھتے اور اللہ توفیق دے کہ وہ پڑھیں, رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں اور پھر سحری میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں. دیکھا کسی کو ایسا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. تراویح کیا ہے؟ اصل میں یہ تہجد ہی کا دوسرا نام ہے. مثلا ہم عام طور پہ سو کے کچھ حصہ دن کا پھر اٹھتے ہیں تو ہم تہجد پڑھ کے پھر فجر پڑھتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے اس وقت اٹھ کے پراٹھے بھی بنانے ہیں, آملیٹ بھی بنانا ہے, لسی بھی بنانی ہے, اور بھی کیا کیا بنانا ہے. تو اگر یہ اس وقت تہجد پڑھتے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ خواتین کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تہجد کو عشاء کے ساتھ رکھا. اچھا یہ بھی ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں, فرض نہیں ہے. فرض عشاء پڑھیے, جائیے سو جائیں گھر جا کے, آخری پہر جیسے اٹھتے ہیں راتوں کو اٹھیے اور پھر تراویح پڑھیں. جیسے آج کی رات ہے, میں نے پچھلی رات میں بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج ماشاءاللہ آپ میں سے نئی سسٹرز بھی ہیں. لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، تاک راتیں، کیا کریں؟ اسی تراوی کی رکعت ہے، اس کو لمبا کر لیں. آپ چار رکعت امام کے ساتھ مسجد میں پڑھ کے آگے گھر آ کر آپ اپنی تراویاں رات کے آخری حصے میں، جیسے ابھی اب ہمارا یہ سیشن ختم ہوگا نا، تو ابھی بھی تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ تو ہوگا نا سحری میں، آپ میں سے کوئی بھی چاہے تو اس وقت سپارہ کھول کر نفلوں میں قرآن پڑھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رکعت پڑھتے تھے نا، وہ میکسیمم 13 ہی پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. آپ کی رات کی عبادت 13 رکعت ہوتی تھی، جس میں معروف کیا ہے، 8 رکعت تہجد اور 3 وتر. بات سمجھ گئے؟ تو 8 اور 3 11. آپ رات کو اگر جاگنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں رات کو جاگوں گی، تو مسجد میں آپ جائیں 6 پڑھ کے آ جائیے، باقی وقت وہاں بیٹھ کے سن لیں، 4 پڑھ کے بیٹھ جائیں. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو اکثر ایسے ہی دیکھا ہے کہ یہ مسجد سے آتے ہیں تو پھر آ کے رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہاں ان کے ساتھ جتنا کرنا تھا کر لیا، اب آپ کا دل ہے کہ میں نے اکیلے میں بھی کچھ کرنا ہے، تو پھر آخری 2 رکعت میں آپ پورا سپارہ پڑھ لیجیے. ہم نے گننا نہیں ہے 100 نفل، 200 نفل، 20 نفل، 50، ہم نے کوالٹی دینی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں نا، جو 8 رکعتیں ہیں یا 13 رکعتیں، اس میں آپ سکون سے 10-15 آیتیں پڑھتے ہیں، 2 رکوع پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ایک اس کی کوالٹی ہے. اور دوسری طرف آپ 20 تراوی پڑھنے میں ایک ایک، میرے حال 4-4 آیتوں کی ایک ایک تراوی پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ابھی آپ بیٹھے بھی نہیں تو امام صاحب کھڑتے اٹھتے اٹھتے، بعض لوگ 20 تراوی ایک گھنٹے میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں آتی. ہمیں تو چونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا نا، تو لہٰذا کوالٹی کو دیکھیں تو بہترین طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر دوہرا لے، ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ کون بولے گا آپ میں سے پہلی چیز؟ یہ آپ، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنا. دوسری چیز، ظہر سے پہلے 4 سنتیں. کیا اجر ہے اس کا؟ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور تہجد کا اجر ملتا ہے. شاباش. تیسری چیز، تراوی کو جماعت سے پڑھنا. چوتھے عمل پہ چلتے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. رات میں 100 آیات کی تلاوت کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے. اور ہم پڑھ لیں 30ویں پارے کی 100 آیتیں تو میرا لے کوئی 2-3 صفحے بنتے ہیں، ایک ایک مطلب ایک ایک لائن کے اندر 3-3 جملے ہوتے ہیں. ہاں، اس کی دلیل سن لیجئے. تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرا بمیت آیت فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھ لے، اس کے لیے ساری رات قیام یعنی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، 100 آیات پڑھنے میں 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. مثلا آپ دیکھیے سورۃ نبا، 30ویں پارے کی پہلی سورت، نازیات، سورۃ ابس، یہ 3 صورتیں کٹھی پڑھے نا تو 100 رکعتیں، 100 آیتیں ہو جاتی ہیں. آپ میں سے کس کو یہ 3 صورتیں آتی ہیں؟ اور اتنا فلو ہے. اما یتساءلون عن النبی العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، ترجمے پہ غور کر لیں تو آپ رکتے ہی جا کے پہلے صفحے کے اینڈ پہ ہیں. اور آپ نے یہ کتنی میں پڑھنے، آپ کی مرضی. 100 آیتیں بیٹھ کر آپ یہ 3 صورتیں، میرے حال 5-5, 10-15 منٹ میں یہ 3 صورتیں پڑھی جاتی ہیں. قرآن میں نماز میں نہیں پڑھ سکتے، ویسے بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اور کچھ نہیں، سورۃ ملک 30 آیتیں اس ایک صورت میں، سورۃ سجدہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے، تو آپ دیکھیے گا کہ بس آپ نے آج سے ایک عمل کرنا ہے، قرآن کھول کے وہ گنتی نہ گنتے رہیں کہ 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، پہلے سے گنتی گن لیں، لیکن ان صورتوں کو پڑھیں. اور صورت اگر ملک اس میں پڑھ لی تو ایک اور فضیلت بھی شامل ہو جائے گی، کیا؟ عذاب قبر سے چھٹکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی بخشش نہیں ہو جاتی، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اللہ کی ذات جو کہ بڑی بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب یہ جو حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی ہے، پچھلی روایت مسند احمد کی تھی. تو پھر چوتھا عمل آپ کو مجھے کیا ملا؟ کہ 100 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے. اب ایک اور بھی چیز ہے، آپ کہیں گے یہ تو بہت کچھ ہو گیا، بڑا مشکل ہے، اب آپ رات میں نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا ایک اور شارٹ کٹ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رات کو نہ کریں تو صبح اور ظہر کی نماز کے درمیان کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں. کتنا کو وقت لگتا ہے، آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کسی کا حزب یعنی قرآن کا ساتواں حصہ جس کو ہمارے ہاں منزل بھی کہتے ہیں, سات منزلوں میں پورا قرآن بٹا ہوا ہے نا, کہتے ہیں قرآن کا ساتواں حصہ جو عموماً ایک رات قیام کے دوران پڑھا جاتا ہے یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے اور وہ سو جائے تو اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا کہ گویا کہ اس نے رات کو ہی پڑھا. اس کو ذرا سا سمجھیے, یہ اس مالک کی محبت اپنے بندوں سے. آپ دیکھیے کہ جب بچہ بھوکا سو جاتا ہے نا تو ماں کو چین نہیں آتا, وہ اس کو کھلانے کی فکر میں ہوتی کہ یہ رات کو بھوکا سویا. جب ہمیں کسی نفل عبادت کی عادت ہوتی ہے نا, مثلا تہجد کی یا یہ 1000 آیتیں پڑھنے کی, آپ عام دنوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں بٹ کسی دن نہیں ہوا, اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کا اجر بالکل ویسے ہی لکھ دو جیسے کہ اس نے کیا. کیونکہ ایک شخص کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, ایسی سنا دیتی ہوں خلاصے کے طور پہ. مسجد میں کچھ لوگ تھے تو دو فرشتے تھے, اصل میں وہ انسانی روپ میں اندر داخل ہوئے اور آ کے ایسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا فلاں بیٹا فلاں کا, اس شخص کا نام لیا. انہوں نے کہا وہ تو آج مسجد میں نہیں آیا. کہا نہیں, ہمیں اللہ نے بتایا کہ اس وقت وہ مسجد میں عبادت کر رہا ہے اور اس کا اجر لکھو. انہوں نے کہا آج نہیں آیا ویسے, لیکن عام طور پہ روز آتا ہے. کہا اچھا, پھر اسی لیے اللہ نے ہمیں آج اس کے اجر کے لکھنے کی بات کی ہے کہ چونکہ وہ روز آتا تھا تو آج نہیں آ سکا, جو اس کا اجر لکھ دو. اس لیے یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے. میں تو اس سے بھی چھوٹا شارٹ کٹ بتا سکتی ہوں آپ کو اگر آپ سننا چاہیں. رات کو نیت کر کے سو جائیے کہ میں تہجد پڑھوں گی. آنکھ ہی نہیں کھلی, ہماری روز ہی نہیں کھلتی, پھر اللہ آپ کو اجر دے گا. واللہ ہی حدیث موجود ہے, تہجد کی نیت کر کے سو جائیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نیت کر کے سو جائیں, فرمایا اس بندے کو, آپ توجہ رکھیے, اس بندے کو تہجد کا اجر ملے گا اور اس کی نیند اس کے ہاتھ میں, اس کے حق میں تحفہ بنا کر پیش کر دی جائے گی. جا میرے بندے سو جا, یہ میں نے تجھے گفٹ دیا, صدقہ ہوگا اس کے حق میں. ہے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہم سے. اصل بات یہ کہ ہم نے ابھی تک اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیوں فجر سے مغرب تک, فجر سے ظہر کے دوران پڑھنا چاہو تو پڑھ لو, اور یہی حکم تہجد کے لیے بھی ہے. کسی کے اگر تہجد چھوٹ جائے اللہ نے اجر لکھ دیا. لیکن مجھے اپنی نانی کی بات یاد آ جاتی, کبھی اگر کسی وجہ سے رات کو ان کے کوئی نفل مس ہونے, سارا دن اگلا دن ہمیں سناتی رہتی تھی آج میری تہجد چلی گئی. اور کبھی سارے بچوں بہوؤں بیٹیوں نے آ جانا تو دیر ہو جانی, تو پھر کہنا میری نیند کھنج گئی, یہ آئے دیر سے, جب گئے تو اس کے بعد مجھے آنکھ ہی نہیں میری لگی. بڑے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور انہوں نے پھر سب کو سنانا ہے آج تک, تو اللہ کہتے سناؤ نہیں تم پڑھ لو, میں نے تمہیں اجر دے دیا لیکن تم پھر بھی پڑھ لو. ٹھیک ہے, تو دونوں صورتوں میں یہ موجود ہے. تو چار چیزیں ہو گئی, ایک چیز اور کر لیتے ہیں, زیادہ تو نہیں ہو رہی. چلیے پانچویں چیز, یہ بھی بڑی پیاری ہے, اور وہ کیا ہے, رات کو سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنے پر پوری رات قیام کا ثواب ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں. امام نووی جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی ہے وہ کیا اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے, کافی سے کیا مراد ہے, کافی ہے. کہتے ہیں اس کا مراد ہے کہ قیام اللیل سے وہ دو آیتیں کفایت کریں گی. یعنی آپ وہ دو رکوع پڑھ لی ہیں یا دو آیتیں پڑھ لی ہیں, دو آیتیں ہیں پڑھ لی ہیں, تو اب بے شک وہ رات کو قیام نہ کرے, انشاءاللہ یہ اس کے اکویلنٹ ہو جائیں گی. دوسری اس کی تفسیر کی گئی کافی کی کیا ہے, کہ شیطان سے کافی ہو جائیں گی, یعنی شیطان اس بندے کو بہکا نہیں سکے گا. اور اسی طرح سے تیسری اس کی تفسیر کی گئی کہ اگر آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, سیلاب ہے, چوری چکاری, تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی وجہ سے اس کو اس سے بچا لے گا. اور ہو سکتا ہے اللہ یہ سارے ہی فائدے دے دے, اس کو کیا مشکل ہے, وہ تو بادشاہ ہے, وہ تو غنی ہے. کتنی آسان ہیں یہ دعائیں, کس کس کو آتی ہیں؟ نوشین آپ کو آتی ہیں؟ آئیے ادھر چلے سب مل کے پڑھتے ہیں تاکہ آج کی رات میں بھی یہ اجر ہم پا سکیں. دیکھنی ہے تو دیکھ لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما بما أنزل إليه إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
جزاک اللہ خیر. ویسے آپ پڑھتے ہیں رات کو؟ آپ کو پتہ کہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ چیز ہے اور رات کے سونے کے اذکار ہیں. آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں بہت آسان لگتی ہیں لیکن شیطان ان کو بھی مشکل کر دیتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آسانی سے آپ کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. یہ آسان ہے پر شیطان ان کو بھی مشکل کر دیتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے نا, فرض نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا, کہیں نہ کہیں وہ بھی آئے گی چیز. کتنی دیر لگتی ہے لیکن آپ دیکھیں نماز پڑھنے کے دوران کوئی ایسا خیال اور وسوسہ آئے گا کہ ہم فرض پڑھتے سلام پھر ہی چلو کھڑے ہو کے بھاگ جاتے ہیں, وہ وقت گزر گیا. یا کوئی ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے, چابی کدھر ہے, یہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے, اپنے آپ کو ادھر سے ادھر ہم کرتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے ثواب اور اس کے اجر کے لیے تیار کریں. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں سیل لگتی ہے تو لوگ دور قریب سے وہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 100 والی چیز 10-20-25 کی مل جائے گی. اگر یہ چھوٹے عمل بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو اصل میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو سیڑھیاں بتا رہی ہوں اوپر چڑھنے کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام خود اپنے اندر بھی لائیے. یہ مت سوچئے کہ ہر بات ہم نے اب دوسروں کے لیے سننی ہے اور بچوں کو ہی کرانی ہے. آج سے آپ اور میں اس پہ تیار ہو جائیں, ہمارے بچے اور ہماری نسلیں کہیں گی ہم نے شروع سے ان کو ایسا کرتے دیکھا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس کا فائدہ ہوگا. اب میرا خیال ہے وقت جتنا تھا اتنا پورا ہوا ہے. آپ بتائیے کہ کوئی سوال کوئی بات جو آج کے سیشن کے دوران آپ کے ذہن میں, یعنی جو مرضی بات کر لے, وہاں صبح میں تو بات کا موقع نہیں ملتا, کچھ کر لے, کیونکہ اگلا بہت خوبصورت عمل ہے تو وہ میں آپ کو آج نہیں دینا چاہ رہی. آج آپ نے یہ پانچ ہی لینے ہیں, پھر انشاءاللہ دوں گی. جی آپ سسٹر. بہت اچھی بات کی ہماری بہن نے کہ ہم اتنے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں, مشکل مشکل بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکیلے میں وہ کر نہیں سکتے تو ہم اپنی دوستوں کی مدد بھی لیتے ہیں, لیکن آج کتنے آسان وظیفے پڑے, کوئی ہے اس میں مشکل؟ اور یقین کریں ایک ایک بات دلیل کے ساتھ ہے. ہم سوچ اور یہ بھی بات سمجھیے گا, جب عام دوسری چیزیں عام ہو جاتی ہیں نا, مین میڈ تھنگس, آرٹیفیشیل تھنگس, سنتھیٹک, تو پھر یہ ایک سنت اور پیور عمل پیچھے پڑ جاتے ہیں. جی اور کوئی بات کرے, فائدہ ہوا الحمدللہ. جی آپ آن لائن والے بھی لکھ سکتے ہیں. جی یہ بہت اچھا سوال ہے, بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ پریکٹیکل سوال پوچھیں تاکہ آپ اس پہ عمل شروع کر دیں. کس ایج کے بچے ہیں؟ دونوں بیٹے, بہترین نا کمبینیشن. جی ان کا سوال ہے, بلکہ ہم اس کو ایز اے سپوزڈ سچویشن دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماں ہے اور دو بچے ہیں, بیٹے جو ہیں وہ 13 اور 12 سال کے, تو ماں آسان بات ہے, ایک دن 13 والا تو ایک دن 12 والا, ایک نماز وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آپ نے پرسوں کی تراویح ادھر پڑھی تھی تو دو بچے آئے ہوئے تھے, ایک پڑھا رہا تھا تو دوسرا اس کے رائٹ سائڈ پہ تھا. دو لوگ جب جماعت کراتے ہیں نا, اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا رائٹ پہ ہے, مثلا ایک تیسرا بھی مرد آ گیا یا بچہ, تو وہ ایک جو پڑھانے والا وہ آگے رہے گا, یہ دو پیچھے نکل کر دو کی صف بنائیں گے. آپ ماں ہیں یا جو بھی ہیں, آپ ان سے پیچھے ہی کھڑی ہوں گی, ٹھیک ہے؟ بیوی اور شوہر پڑھ رہے ہیں گھر میں اور کوئی نہیں, شوہر آگے بیوی پیچھے, شوہر ہے تو بیوی بھی ہے تو ماں بھی ہے, بیوی ماں ساتھ ہیں, دو مرد ہیں تو دو مرد ساتھ کھڑے ہوں گے, تین مرد ہیں, پڑھانے والا آگے, دو پیچھے, پیچھے ایک عورت یا جتنی بھی عورتیں ہیں. جی پھر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, پھر بڑا ایک جو پڑھا رہا ہے, جو بھی تینوں میں سے پڑھا رہا ہے وہ آگے, دوسری صف میں دونوں باپ بیٹا یا دونوں بھائی, اور تیسری میں ماں اور بہنیں, ٹھیک ہے؟ جی آپ جی جی بالکل جی اس کا جی ان کا سوال ہے کہ مرد کوئی نہیں صرف لیڈیز ہیں, تو پہلی بات ہے امامت نہیں ہوگی, عورت آگے الگ سے کھڑی نہیں ہوگی, ساتھ مل کے پڑھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس نے پڑھانی ہے وہ مڈل میں آ جائیں گی, دو ہیں سسٹرز اونلی تو ایک اس کے رائٹ پہ کھڑی ہو جائیں گی, تین ہیں تو ایک بیچ میں, ایک ادھر ایک ادھر, چار ہو گئی تو سیدھے ہاتھ پہ دو, الٹے پہ تین. اس کے بعد بس جیسے آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں نا, بیچ والی پڑے گی, صرف آپ نے اپنی پڑھنی ہوتی ہے لیکن آپ نے ان سے آگے نہیں نکلنا ہوتا, وہ رکوع میں جائیں گی, آپ بھی رکوع میں جائیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ مغرب اور عشاء اور فجر یہ تین نمازوں میں پہلی دو رکعتیں ہم اونچی پڑھتے ہیں نا جماعت میں, جیسے آپ بھی ادھر پڑھی ہے تو وہ بھی پڑھیں گی لیکن آپ دل میں اپنی بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ لیکن آخری رکعتیں دو جو ہیں وہ ہلکی آواز سے وہ دل میں آپ بھی پڑھیں گی. صرف یہ ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے پہلے سلام نہیں پھیرنا, ہر عمل میں ان کے ساتھ رہیں, اور بلکہ چند چند سیکنڈ ان کے بعد وہ عمل کریں. جی صرف سورت فاتحہ پڑھ لی آپ نے تو انشاءاللہ کفایت ہوگی. کئی لوگ کہتے ہیں ابھی ہم تو تشہد میں تھے, درود شریف پڑھ تھے, امام صاحب نے سلام پھیر لی, آپ پھیر لیں, ٹھیک ہے؟ جی آپ اگر تو بچوں کو سکھا رہے ہیں نا, یہ بھی اچھا سوال ہے کہ اگر 7-8 سال کے بچے ہیں, ابھی پوری شعور کی عمر نہیں ہے, تو ان کو نفلوں میں عادت ڈالیں, انہیں کہا چلو تم نفل پڑھو میں پڑھتی ہوں, اور پھر وہ بیچ میں غلطی کریں تو آپ ان کو ٹوک سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہو جاتی ہے, یعنی ان کو عادت ڈال رہے ہیں نا. پھر میں نے کہا نا کہ فرض پڑے, شروع میں جیسے 5-6 سال کی یا 7 سال کی عمر کے بچے ہیں تو ماں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے, ماں وہ خود کرے, جب ماں خود کرے گی آہستہ آہستہ بچے سیکھ جائیں گے. اور سچی بتاؤں یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب بچے باپوں کے ساتھ مسجدوں میں 4-5-6 سال کی عمر سے ہی جا رہے ہیں, تو وہ چونکہ دیکھ رہے ہیں اتنی دفعہ تو وہ پڑھ لیں گے پھر, ٹھیک ہے؟ کتنا چھوٹا بچہ ہے. دیکھیے جس بچے کی طہارت ٹھیک ہے, طہارت کا اپنا خیال رکھتا ہے, پاکی پلیدی کا اس کو پتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی نماز پوری ٹھیک ہے, تو وہ تو آگے کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ابھی سیکھنے کے دوران ہے کوئی بچہ, 6 سال 7 سال 5 سال 8 سال, تو وہ پھر ماں کے ساتھ کھڑا ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوشش کرے نفلوں میں اس کو عادت ڈالے. ٹھیک ہے, کافی اتنا. جی آپ جی ایسے تو ایک پورا لیکچر موجود ہے. ان کا سوال ہے کہ سالے ثواب جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کیا کریں. دو تین جملے بتا دیتی ہوں, لیکن اس پہ 8-10 چیزیں ہیں, اور اس میں ایک لیکچر ہے سالے ثواب کے نام کا, وہ سن سکتی ہیں. خلاصہ کیا ساری بات کا کہ آپ ان کے لیے پہلے تو دعا کریں, اور میت کی بخشش کی دعا ہے وہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے, لکھی بھی پڑھ لیجئے نیت کر کے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ زوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعصہ من عذاب النار. اب یہ دیکھیں نا کہ ہمیں یہ چھوٹی سی دعا اگر یاد ہے تو اپنے سب مرنے اللہ فوت شدہ کے لیے مانگیں. آج کی رات ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد فارغ ہو کے آپ سب اپنی اپنی دعائیں مانگیں, اپنے پیاروں کو یاد کریں. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات ہے کہ اگر ان کے کوئی فرض روزے چھٹے ہوتے ہیں تو وہ رکھنے ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے آپ ان کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں, جتنا مرضی اپنے پیسوں سے دیں یا ان کے پیسوں سے دیں, اللہ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر میرے اس بہن بھائی کو یا ماں باپ میں جو بھی ان کو مل جائے, آپ یہ کر سکتے ہیں. پھر چوتھی چیز یہ کہ اگر ان پہ کوئی قرض تھا اپنی زندگی میں تو آپ اس قرض کو ادا کریں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح پانچویں چیز یہ کہ اگر انہوں نے کوئی منت مانی ہوئی تھی جائز کام کی, کوئی نظر کوئی منت تھی, میں حج کروں گا, میں عمرہ کروں گا, میں یہ نفل پڑھوں گا, تو اس منت کو پورا آپ کر سکتے ہیں. کوئی نیت کی ہوئی تھی, کسی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں کام کروں گا, اس کو مہلت نہیں ملی, تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ان کے دوست رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, تو میرا خیال ہے اگر یہ 8-10 کام بھی آپ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جانے والے ہم سے راضی ہوں گے. سب سے زیادہ میت کو جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے وہ استغفر اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ مچھلی پانی سے نکلے تو جیسے تڑپتی ہے نا, ایسے میت قبر میں بے چین ہوتی ہے. پھر اس کو سکون کب ملتا ہے؟ جب پیچھے سے اس کا کوئی پیارا اس کے لیے دعا کرتا ہے, اور وہ دعا وہی اللہ مغفر لہا جو یا میں نے ابھی پڑھی ہے. دیکھیے میں حیران ہوتی ہوں کہ آج ہمیں اور کتنا کچھ یاد کرا دیا گیا. کوئی جاتا ہے فوت ہوتا ہے, میں نے دیکھا لوگ گھر جاتے ہیں, پھر گلے ملتے ہیں, تھوڑا روتے ہیں دھوتے ہیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے, کوئی قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے. جو میت کی بخشش کی تو ہے وہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا. تو جب آپ کوئی اپنے طریقے سے کام کریں گے تو سنت طریقے پیچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا علم جو دے رہا ہے اس کو اوپر آہستہ آہستہ پھر ہم عمل بھی کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو جزاک اللہ خیر, کافی ہے اتنا, کیونکہ پھر آپ نے سحری بھی کھانی ہے اور پھر جو بھی ہے, کیونکہ ٹائم یہی دیا ہوا ہے نا آپ لوگوں کو. جی یعنی آپ قرآن کا ایک سپارہ پڑھیں اور یہ کہیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے. دیکھیے اس کو اگر آپ سمپل طریقے سے سمجھیں, پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہی نہیں. پہلی بات سیدھی سی بات ہے, اس کے آگے دوسری کو بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سوچتے ہیں. ابھی کھانا آپ نے کھایا نا, آپ کا پیٹ بھرا, میرا تو نہیں بھر سکتا نا. آپ کھانا کھائیں اور مجھے اللہ سے کہیں کہ پیٹ میں ان کا بھر جائے. بیمار جو گولی وہ کھائے, جس نے کھائی اس کو فائدہ ہوگا. وہ یہ کہ گولی میں کھا رہا ہوں فائدہ میرے بھائی کو ہو جائے, نہیں ہو سکتا نا. قرآن پڑھنے والے نے جو خود پڑھا ہے نا اس کا اجر اس کو ہی ہونا ہے. ہاں جانے والے نے آپ کے قرآن پڑھنے کے معاملے میں کوئی مدد کی ہوئی تھی, سکھایا تھا, آپ کا استاد ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا ہے. آپ کی امی آپ کو لے کر جاتی تھی وہاں تک, آپ کے ابو نے آپ کی فیس دی. اب آپ منہ سے کہیں نہ کہیں آپ جو لفظ قرآن کا پڑھیں گے آپ کے استاد کو بھی اجر ملے گا, آپ کی ماں کو, آپ کے باپ کو, جو بھی مددگار ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلا رہتا ہے. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گی تو آپ کے بچے کا پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا, آپ کے استاد کو دے گا, آپ کے ماں باپ کو دے گا. تو ہم کہہ کے بھول جائیں, نہ کہیں تو کیا ان کو اجر نہیں ملے؟ تو آپ ساری بات کا خلاصہ ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ خود ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میت کی بخشش کی دعا ہے جی. یہ حسن المسلم میں بھی ہر بک میں ہوتی ہے, آلموسٹ میت کی بخشش کے دعاؤں کے کارڈز ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ لوگ حسن المسلم بک ایک لے لیں اس میں تقریباً ہر موضوع کی دعا موجود ہے. انشاءاللہ آپ کو اگلے کورس میں سکھاتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون کون صبح میں نہیں آتا وہ ہینڈ ریز کرے. آج ذائقہ میں آپ میں سے کون نہیں تھا؟ اچھا ایک دو تین چار پانچ چھ، کل کون نہیں ہوگا؟ آپ سب جائیں گے وہاں کل انشاءاللہ؟ وہاں آپ کو کچھ چیزیں ساتھ اسکرین پہ انٹروڈیوس کرا لیں گے، اب رات کو وہ سارا سیٹ اپ ذرا سا مشکل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو پھر رمضان کے بعد کوئی ایسا کورس آفر کرتے ہیں جس میں یہ ساری دعائیں سیکھیں، کرنا چاہیے نا، ضرورت ہے نا، اور آپ یقین کریں ایک سال آپ یہ دعائیں اور نماز اور یہ چیزیں سیکھیں، آپ کا دل گواہی دینے لگ جائے گا کہ آج تک ہم انہیں اپنے اوپر مشکل بوجھ ڈالے ہوئے تھے۔ سنت عمل تھوڑے میں اجر زیادہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تھوڑی سی جی، جی علم کے اوپر لگا سکتے ہیں، مثلا کسی کا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ اس نیت سے کوئی اچھی کتاب بٹوا دیتے ہیں، دعاؤں کی کتاب آپ کہتے ہیں جائیں، جیسے بھی آپ دیکھیں دو دن پہلے سے آپ کو بتایا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا، فائنلی قریب بک ہے تو وہ فری بٹوانی ہے، اب آپ میں سے کوئی فوت کسی کو ہے آپ کہتے ہیں میں نے اس کی، آپ اس فنڈ میں ڈال دیں کہ میری طرح سے 10 کتابیں 20 کتابیں 50 کتابیں لے کر کہیں بھی بانٹ دیں، بس اللہ نے لکھ لیا وہ کتاب کے پیسے آپ کی نام سے ادھر گئے، جو کتابیں بٹیں گی اس میں اللہ آپ کا حصہ ڈال دے گا، میت کی مرنے والوں کی طرف سے صدقہ، یہ صدقے میں ہی آ جاتا ہے نا، اور صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں تاکہ پرسوں بھی آپ آ سکیں۔ جی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک عظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ کمی بیشی سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں کو سیکھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں، یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے پسندیدہ بندے بنے، یا اللہ آج کی رات ان خوبصورت راتوں میں سے ایک رات ہے جس ایک رات کو تو نے 1000 راتوں سے بہتر کہا، یا اللہ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر رات کی قدر کر سکیں، یا اللہ ہر رات کا کچھ وقت ہم عبادت میں گزار سکیں، یا اللہ ہم نے آج جو مختصر سے اعمال پڑھے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں عشاء اور فجر کی جماعت سے نماز ادا کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں ظہر کی فرض سے، یا اللہ ہمیں ظہر سے، یا اللہ ہمیں نماز ظہر سے پہلے 4 نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم رات میں 1000 یا 100 آیات پڑھ سکیں، یا اللہ ہمیں غافلوں میں نہ لکھنا، یا اللہ تو ہمارے لیے ان اعمال کو آسان کر دے، یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم، یا اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ سکیں، یا اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم جو کام شروع کریں اس کو کبھی بھی چھوڑے نہیں، یا اللہ ہمیں تھوڑا عمل لیکن مستقل عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم جو عمل بھی کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے والا عمل ہو، یا اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر سکیں، یا اللہ کم از کم ہمیں اتنا علم تو ضرور سیکھنے والا بنا کہ ہم جب کوئی عمل کریں تو اس سے پہلے قبولیت کی ساری صورت بن جائے، یا اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ تراوی بھی ادا کرنے والا بنا، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نکال دے، یا اللہ ہمارے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب پہ اپنا رحم فرما، ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جو زندہ ہیں ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کا یہ سلسلہ ختم نہ ہو، یا اللہ ہمیں ان کی خوشی کا سامان بنا، اور یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے وہ تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش کی یا اللہ ہمیں دعا توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں، یا اللہ جو ہمارے آنے والی نسلیں ان کو دین اور ایمان پہ سلامت رکھنا، یا اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اندر بھی دین کا اور اسلام کا شوق پیدا کریں اور علم حاصل کریں. یا اللہ سنی سنائی باتیں ہم نے بہت سن لی، اب ہمیں دلیل کے ساتھ تیرے نبی کی حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہماری ان ساری بہنوں کو جو رات کو اس وقت جہاں موجود ہیں، جو گھروں سے بھی سن رہے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں میں شامل فرما. یا اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. یا اللہ گھر کے جو دنیا سے چلے گئے بڑے ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی بیوی کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو زندہ کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنے دین کے لیے چن لے. یا اللہ ہماری گاڑیوں کو اپنے دین کے لیے چن لے. یا اللہ ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری صلاحیتیں اپنے دین کو پھیلانے کے میں لگوا لے. اور یا اللہ جو گھروں سے بھی کام کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی ایڈمنز جہاں سے بھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی بہترین مدد فرما، ان کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان دے. اور یا اللہ ہمیں قرآن کے اس نور کو پھیلانے والا بنا. یا اللہ آج فتنوں کے دور میں اگر اس کتاب کو عام نہ کیا تو آنے والی نسلیں تو شاید بہت کچھ بھول جائیں گی. یا اللہ ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تم سے راضی ہو. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم دوسروں کو معاف کر دیں. یا اللہ دلوں کی کینے اور رنجشیں دور کر دے. یا اللہ جو رشتہ دار بھائی بہن جھگڑے میں لڑے میں آپس میں نہیں بولتے، یا اللہ ان کو بولنے کی توفیق دے. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے نہ بول کر وہ اپنی عبادات کو بھی قبولیت کے قبول ہونے سے روک سکیں. یا اللہ ہمارے دل بڑے کر دے. یا اللہ ہم یہ ساری لڑائیاں تیرے دین کے لیے رکھیں، دشمنوں سے لڑیں نہ کہ ہم اپنوں سے لڑنے لگ جائیں. یا اللہ ہمیں زندگی کا مقصد سکھا. یا اللہ اس رمضان کے بعد بھی ہمیں اس کتاب سے جوڑے رکھنا. یا اللہ جو بھی اس کے بعد کوئی بھی ایسی چیز اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں لبیک کہتے ہوئے اس کو قبول کرنے والا بنا. یا اللہ وہ دور ہو یا قریب ہو ہمیں اس سے فائدہ لینے والا بنا. یا اللہ ہمیں محروم لوگوں میں نہ کرنا. یا اللہ اگر ہم دورہ قرآن کا کچھ حصہ نہیں سن سکے تو یا اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے والا بنا. یا اللہ اگر اتنے دن ہم نہیں سن سکے تو اب یہ جو چند دن رہ گئے یا اللہ ہمیں وہاں بیٹھ کر سننے والا بنا. یا اللہ شاید اس کے بعد ہماری زندگی میں یہ موقع کبھی نہ آئے، یا اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یا اللہ ہمارے استادوں پہ بھی اپنا رحم فرما، دین کے ساتھیوں پہ رحم فرما، جو قرآن کے طالب علم میں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے دیدار سے محروم نہ کرنا. اور یا اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، وہ ہماری سفارش کریں، کہیں ہماری شکایت نہ لگانے لگیں. اور یا اللہ ہمیں آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جینے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب پرسوں ہوگا سیشن، رائٹ؟ پرسوں کی رات آپ کو پتا ہے کہ 11:45 پہ یہاں تراویح شروع ہوتی ہے. آپ لوگ اگر کہیں نہیں جاتے تو آپ یہاں پہنچ جایا کریں. اول تو آج کافی لوگ پہلے سے ہی تھے، لیکن بہرحال 11:45 سے یہ اس وقت کا ٹائم انشاءاللہ ملیں گے. اور